ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم صدر مجلس اور معزز سامعین، مجھے آج یہاں آتے ہوئے ایک احساس یہ ہوا کہ پچھلے سال بھی میں نے سیرت النبی کے موضوع پر یہاں چار تقریریں کی تھیں اور آج پھر مجھے کوشش کرنی ہے اس مرتبہ کہ تین تقریروں میں پھر کچھ مضامین کو سمونے کی کوشش کروں. پچھلی مرتبہ یہ خیال ہوا تھا کہ یہ چار تقریریں کم رہی ہیں، اس لیے کہ جو مضامین میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ ان میں صحیح طور پر ادا نہ ہو سکے، اور اس مرتبہ بجائے اس کے کہ ہم کچھ زیادہ دنوں کا اہتمام کر سکتے، ایک دن اور کم ہو گیا ہے، گویا کہ میری مشکل میں اضافہ ہو گیا ہے. اس لیے کہ اگر تو صرف ایک تقریر کرنی ہو وقتی طور پر اور یہ چیز پیش نظر نہ ہو کہ کوئی بات مکمل طور پر سامنے آئے، وہ بامانی بھی ہو، مدلل بھی ہو، مربوط بھی ہو اور نتیجہ خیز بھی ہو، کہ کسی عملی جد و جہد کی طرف رہنمائی ہو، لوگوں کی زندگیوں کے اندر کسی تبدیلی کے برپا ہونے کا امکان پیدا ہو، اگر یہ مقاصد ہوں تو ظاہر بات ہے کہ انسان کو بہت سے مضامین کو سمو کر اور بہت سے پہلوؤں سے ان کو مکمل کر کے پیش کرنا پڑتا ہے. بہرحال ایک کوشش میں کروں گا، انسان اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتا ہے، اتمام من جانب اللہ ہے. ایک دوسرا احساس یہ بھی ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض باتیں وہ دہرائی جائیں کہ جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھیں. اس میں مقرر کے لیے ایک جھجک ہوتی ہے کہ یہ بات اگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں تو اب پھر اس کا اعادہ کر رہا ہوں. اس کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ یہ ایک وسوسہ شیطانی ہے. جہاں تک ہمارے دین کی بنیادی حقائق کا تعلق ہے وہ تو وہی ہیں، وہ ہر سال بدلتے نہیں ہیں. نہ سیرت النبی کا موضوع بدل جائے گا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت جو ہے سال بسال تبدیل ہو جائے گا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو ہے وہ ہر سال کوئی نئی صورت اختیار کرے گا. مضامین تو وہی ہیں، لیکن یہ کہ ہر سال ہمیں ان کا یاد دہانی ان کی کرنی ہے، جس طریقے سے کہ قرآن مجید وہی ہے اور آپ اس کو ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور اس کی شان یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ مبارکہ کی روح سے کہ لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، یہ کتاب وہ ہے کہ جس سے اہل علم کبھی سیری محسوس نہ کریں گے کہ کبھی بھی انہیں یہ خیال ہو کہ اب تو میں نے اتنی مرتبہ پڑھ لی ہے، اب مزید پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ کتاب وہ ہے کہ ہر مرتبہ لوگ جب پڑھیں گے تو انہیں اس کے اندر ایک ندرت کا احساس ہوگا. ایک تو ہے عام تلاوت، اس کا معاملہ اور ہے. اس کا تو اصل میں دور نبوی میں تو تصور ہی نہیں تھا کہ بغیر سمجھے بھی قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے. یہ تو ہمارے اس دور زوال اور دور انحطاط کا ایک معاملہ ہے. وہاں پڑھنے کا مطلب سمجھ کر پڑھنا تھا، اور سمجھ کر پڑھنے کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ بار بار بھی اگر اس کو انسان پڑھے گا تو کبھی یہ محسوس نہیں کرے گا کہ یہ میں وہی چیز پڑھ رہا ہوں کہ جو پہلے پڑھ چکا تھا، بلکہ ہر مرتبہ ایک ندرت کا احساس ہوگا. تو یہ قرآن مجید کی شان ہے، لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. بار بار کی تکرار اور اعادے کے باوجود اس پر باسی پن طاری نہیں ہوگا، بوسیدگی کی کیفیت طاری نہیں ہوگی، اور کبھی بھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہ کریں گے. تو اب ظاہر ہے کہ سیرت النبی کا معاملہ بھی یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت مجسم قرآن ہے. یہ بات کسی مبالغے پر مبنی نہیں ہے، اس لیے کہ قول ہے یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور جو لوگ ام المومنین سے کسی درجے میں واقف ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ بہت ہی محتاط، ان کی ساری گفتگو علمی موضوعات پر انتہائی محتاط انداز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اختیار فرماتی تھی، کہیں کوئی مبالغے والی بات نہیں. چنانچہ ایک بڑا مشہور معاملہ تو ان کا وہ ہے کہ شب معراج کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا ہے. جب آپ سے یہ بات کہی گئی کہ وہاں تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو موقف تھا بہت ہی محتاط، وہ یہ تھا کہ نہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، اللہ کی آیات کو دیکھا. نور انا یورا، اللہ تعالیٰ تو خود نور ہے، اسے دیکھا کیسے جا سکتا ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، میں نے مثال کے طور پر کہ کوئی مبالغہ آمیزی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج میں ہے ہی نہیں. اور وہ فرماتی ہے کہ کان خلقہ القرآن. جب ان سے یہ فرمائش کی گئی، آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور کا انتقال ہوا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر کل 18 برس تھی، تو بیوگی کا عرصہ ہے طویل کے جو ملا ہے، اور یہ امت کے حق میں رحمت بن گیا کہ معلمہ امت ہیں، امت کو تعلیم دے رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والی زوجہ مطہرہ، ان کو جو کچھ حضور کی تعلیم سے فیض حاصل ہوا، پھر ایک طویل عرصے تک وہ فیض جو ہے وہ امت کے اندر اس کا سلسلہ جاری رہا تعلیم و تعلم کا. تو ان سے ایک مرتبہ فرمائش کی گئی کہ کچھ حضور کی سیرت کے بارے میں بیان فرمائیے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ الیس تقرؤون القرآن، الستم تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن مجید کی قراءت نہیں کرتے، کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ تو جب لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، بلا قرآن مجید تو ہم پڑھتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا، کان خلقہ القرآن، یہ قرآن ہی سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حیات طیبہ کا ایک پورا خاکہ جو ہے وہ قرآن مجید ہی سے مرتب ہو سکتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں جس ترتیب کے ساتھ ہے، ہمارے پاس مصحف میں اسی ترتیب سے ہے، لیکن حضور پر اترا اس ترتیب سے نہیں ہے، ترتیب نزولی اس سے مختلف ہے. اگر قرآن مجید کو ترتیب نزولی کے ساتھ مرتب کر دیا جائے تو وہ سیرت النبی بن جائے گا، اس لیے کہ پھر وہ حالات و واقعات، وہ جس پس منظر میں وہ آیات نازل ہوئیں، جو جو حالات تبدیل ہوتے چلے گئے، ان میں کیا کیا ہدایات دی گئیں، تو یہ تمام حالات و واقعات پر تبصرہ جو ہوا، مثلا غزوہ احد ایک اہم واقعہ ہوا، پوری 60 آیات ہیں سورہ آل عمران کی جو غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرے پر مشتمل ہیں. اسی طرح غزوہ بدر تقریباً پوری سورت جو ہے سورہ انفال وہ غزوہ بدر کے حالات پر جو بھی وہاں واقعات ہوئے اور پھر اس کے فوراً بعد جو کیفیات ہوئیں ان پر تبصرہ. تو اگر اس طریقے سے ان سورتوں کو مرتب کر دیا جائے تو وہ در حقیقت سیرت النبی بن جائے گی. تو میں نے آج اس طریقے سے بات کہی ہے, اس وجہ سے کہی ہے کہ ایک ہچکچاہٹ جو ہوتی ہے کہ میں شاید بہت سی وہی باتیں دہراؤں کہ جو میں نے پچھلے سال کہی تھیں, تو اس کو پھر میں نے خود یہ سمجھا کہ یہ ایک وسوسہ شیطانی ہے. اس لیے کہ جس طرح قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ لا یخلق عن کثرت الرد ولا یشبع منہ العلماء, اسی طرح معاملہ سیرت کا ہے, ہر سال ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں تازہ کرنا چاہیے. نہیں معلوم کہ کس سال طبیعت کے اندر وہ کیفیت ہو کہ جیسے کہ زمین تیار ہو اور اس میں بیج پڑ جائے اور اس سے کوئی لہلہاتی ہوئی فصل جو ہے وہ حاصل ہو جائے, انسان کے عمل میں, اس کے رویے میں, اس کے اخلاق میں, اس کے کردار میں کوئی تبدیلی ہو جائے. اس پہلو سے میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بعض باتیں جو پچھلی مرتبہ میں نے عرض کی تھیں انہیں پھر دہرا دوں. ویسے جو تین عنوانات معین کیے گئے ہیں آج کل اور پرسوں کی تقریروں کے لیے, ان میں سے آج کی تقریر کا عنوان آپ نے دیکھا ہوگا, وہ ہے نبوت اور ختم نبوت. یہ در حقیقت ایک علمی موضوع ہے, اس میں سیرت کے واقعات بہت کم زیر بحث آئیں گے. اصل چیز یہ کہ بیک گراؤنڈ بنے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مقام اور مرتبہ ہے جو ہمارے فہم میں آ سکتا ہے کسی درجے میں, وہ ہے آپ کا وہ فرض منصبی جو آپ نے 23 برس میں ادا فرمایا. اس کے جو حالات و واقعات پیش آئے ہم در حقیقت انہی کے بارے میں کچھ سمجھ بھی سکتے ہیں, کوئی رائے بھی قائم کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ایک پس منظر درکار ہے کہ نبوت اصل میں منصب کیا ہے, ختم نبوت میں اس کی کون سی شان ظاہر ہوتی ہے, اور پھر اس پس منظر میں ہم دیکھیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرائض نبوت و رسالت کس شان کے ساتھ ادا فرمائی. میں نے ابھی ایک بات کہی تھی, اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ مزید کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی سیرت کا ایک ہی پہلو کچھ ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے, اور وہ پہلو در حقیقت یہ کہ آپ نے اپنے فرائض رسالت کو کس طور سے ادا کیا. جو بات میرے ذہن میں تھی وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل عظمت ہے وہ آپ کا مقام اور رتبہ جو اللہ کے ہاں ہے, آپ کو وہ قرب اور حضوری کے جو اللہ کے ساتھ حاصل ہے, یہ چیز تو وہ ہے کہ جو ہمارے ذہن اور فہم کے گرفت میں آنے والی نہیں, یہ ہمارے فہم سے, ہماری متخیلہ, ہماری قوت واہما, ان سب سے یہ بعید ہے, ہماری گرفت میں یہ چیزیں آنے والی نہیں ہیں. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی معاملے میں کوئی رائے قائم کرنے کے لیے اس فن میں کسی درجے میں مہارت مطلوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں, ایک حیثیت جسے قرآن مجید تو بالعموم لفظ عبدیت سے تعبیر کرتا ہے, اور دوسری حیثیت ہے آپ کی رسالت کی. ویسے یہ کہ اس کو ہمارے بعض صوفیاء کرام نے بجائے عبدیت کے ولایت کا نام دیا ہے, اور صرف اصطلاح کے فرق ہو جانے کی وجہ سے ایک مغالطہ ہو گیا ہے بعض لوگوں کو کہ بعض صوفیاء نے جو یہ کہا کہ ولایت رسالت سے افضل ہے, یہ ملتا ہے بعض صوفیاء کے ہاں مقولہ ہمیں, ولایت رسالت سے افضل ہے. ظاہری الفاظ کے اعتبار سے یہ بڑا قابل اعتراض جملہ ہے, اس کے معنی یہ ہوئے کہ اولیاء اللہ بظاہر اگر الفاظ کو لیا جائے تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اولیاء اللہ انبیاء اور رسل سے افضل ہو گئے, حالانکہ در حقیقت ان کی مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ خود نبی کا ایک پہلو ہے یہ کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، جسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید جسے لفظ عبد سے تعبیر کرتا ہے، وہ عبدیت جو ہے وہ ولایت، اس کے لیے اصطلاح دوسری استعمال ہو گئی. یہ ایک رخ ہے نبی کی شخصیت کا، نبی کی سیرت کا، اور یہ رخ متعلق ہے اللہ کے ساتھ، اور دوسرا رخ ہے رسالت کا. فرض منصبی ادا کرو، لوگوں کو تبلیغ کرو، لوگوں تک پیغام پہنچاؤ. یہ جو رخ ہے اس کے اندر اصل معاملہ جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ نسبت جو ہے وہ افضل قرار پائے گی کہ جس کا رخ اللہ کی طرف ہے. بحیثیت عبد آپ اچھی طرح اس کو سادہ سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا رخ کدھر ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، چاروں طرف سے تعلق میں نے منقطع کر لیا اور میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اللہ کی ذات کی طرف. تو عبادت کا رخ اللہ کی جانب ہے اور رسالت کا رخ یہ مخلوق کی جانب ہے. جب آپ کسی کو کوئی پیغام دے کر بھیجتے ہیں کسی کے پاس، تو ظاہر بات ہے کہ وہ چلے گا پیغام پہنچانے کے لیے، تو اس وقت اس کی پیٹھ آپ کی طرف ہوگی، اس کا رخ جو ہے وہ اس کی طرف ہوگا جسے کہ اسے پیغام پہنچانا ہے. تو رسالت میں جو نسبت ہے وہ مخلوق کی طرف ہے. اس پہلو سے نبی کی شخصیت کے جو دو رخ ہیں، ایک وہ کہ جس کو قرآن مجید تو عبدیت سے تعبیر کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں نوٹ کیا ہوگا آپ نے، جہاں اللہ تعالی کی انتہائی شفقت کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں انتہائی عنایت اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں حضور کے مقامات بلند کا تذکرہ مطلوب ہوتا ہے، وہاں قرآن مجید میں نسبت عبدیت کو نمایاں کیا گیا. اس کی بڑی سادہ مثال جو ہے وہ واقعہ معراج ہے. معراج میں حضور ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، وہاں دیکھا جو دیکھا وہ ہمارے فہم سے، ہمارے وہم سے وراء الورا ثم وراء الورا. یہی وجہ ہے کہ سورہ والنجم میں جہاں ان واقعات کا ذکر آتا ہے تو وہاں الفاظ ایسے استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ دیکھا انہوں نے جو دیکھا. اذ یغشا السدرۃ ما یغشا ما زاغ البصر وما طغا، جبکہ اس سدرۃ المنتہا کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا. اب یہاں جو ایک ابہام رکھا گیا، اجمال رکھا گیا، وہ کیوں؟ کہ تمہارے فہم میں آنے والی بات نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکو گے کہ وہ کیا انوار و تجلیات ربانیاں تھیں، ان کی کیا کیفیت تھی کہ جن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت سدرۃ المنتہا پر. لہذا انداز بیان اذ یغشا السدرۃ ما یغشا ما زاغ البصر وما طغا لقد رآ من آیات ربہ الکبرا، اس وقت جب حضور مشاہدہ کر رہے تھے ان انوار و تجلیات کا، تو دو باتیں بیان ہوئی کہ نہ تو نگاہ گج ہوئی اور نہ اس نے حد سے تجاوز کیا. عجیب ہے یہ آیت، ما زاغ البصر وما طغا، یہ دونوں کیفیات جو ہیں. ذرا یہاں میری گفتگو کا اصل موضوع تو یہ نہیں تھا، لیکن بات آ گئی ہے تو بیان کرتا چلوں. آپ اگر کہیں بہت تیز روشنی، اس کی طرف نگاہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو نگاہ جو ہے ہٹے گی، نگاہ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرے گی، کہ اس لیے کہ وہ تحمل نہیں کر رہی ہے اس روشنی کا. یہ تو ہے زیغ، نگاہ کا اس ہدف سے ہٹ جانا. ما زاغ البصر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کچھ دیکھا اس کو پورے اطمینان سے دیکھا ہے، پورے تحمل کے ساتھ دیکھا ہے. یہ نہیں ہوا ہے کہ نگاہ اس کا تحمل نہ کر پائی ہو، ما زاغ البصر، لیکن اس کے ساتھ ہی وما طغا، ایک حد ادب بھی ہے، اس سے تجاوز بھی نہیں کیا. اس لیے کہ العبد عبد و ان ترقا و رب و رب و ان تنزل، بندہ بندہ ہی ہے خواہ وہ کتنا ہی بلند مقام پر پہنچ جائے، اور رب رب ہی ہے خواہ وہ کتنا ہی نزول اجلال فرما لے، تو وہاں وہ بندگی جو ہے وہ بھی برقرار ہے. کہ ما زاغ البصر وما طغا، میں حیران ہوا علامہ اقبال کی جو بڑی مشہور نظم ہے بال جبریل میں ذوق و شوق، اس کا ایک شعر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں نے، خواہ وہ علامہ اقبال کے کتنے ہی بڑے شہدائی ہوں، اس مفہوم کو کیسے سمجھا ہوگا اگر یہ آیت ان کے سامنے نہ ہو۔ بڑا عجیب شعر ہے کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ وہی دونوں باتیں جن کا کہ وہاں اس آیہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جن کی نفی ہو رہی ہے، ما زاغ البصر وما طغى، ایک طرف وہ تحمل تھا کہ جو دیکھا نگاہ کو ٹکا کر دیکھا، پورے اطمینان سے دیکھا، قلب اور ذہن کی یکسوئی کے ساتھ دیکھا، لیکن حد ادب سے تجاوز بھی نہیں کیا۔ علامہ اقبال وہ اپنے اس تواضع کے انداز میں اپنے بارے میں دونوں برعکس کیفیتیں بیان کر رہے ہیں کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ ایک طرف وہ ادب ہے جس کے اعتبار سے وہاں فرمایا گیا کہ ما طغى، اور ایک طرف وہ تحمل ہے، اس کو برداشت کر لینا ہے، اس کا حوصلہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ما زاغ البصر۔ بہرحال یہ جو معراج ہے، اب اس میں تو کوئی شک نہیں لفظی بنائے عروج سے یہ بلندی ہے، لیکن جہاں 15ویں پارے میں اس کا ذکر آتا ہے معراج کا، اب وہاں دیکھیے کہ نہ لفظ نبی آیا نہ لفظ رسول آیا۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یہ جو بلندی کا مقام ہے، یہ جو عروج کا مرحلہ ہے، یہ جو اللہ تعالی کے قرب کا مرتبہ ہے، اس کے لیے لفظ رسول نہیں آیا، بلکہ اس کے لیے لفظ عبد آیا۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اسی طرح سورہ والنجم میں بھی آیا، فاوحا الى عبده ما اوحا، الى رسول ہی بھی ہو سکتا تھا، الى نبی ہی بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں الى عبده۔ سورہ بنی اسرائیل کے فوراً بعد قرآن مجید میں سورہ کہف ہے، اس کا آغاز بھی اسی طرح ہوتا ہے، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ تو آپ دیکھیں گے جہاں وہ ایک نسبت، ایک تعلق جو ہے مع اللہ کو ظاہر کرنا مقصود ہوگا، وہاں پر بجائے نسبت رسالت کے نسبت عبدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ وہ جو صوفیہ کا قول ہے، در حقیقت اس کے معنی یہ ہے کہ نبی کی شخصیت میں یہ دونوں پہلو جمع ہیں، ایک طرف اس کی شخصیت کا رخ ہے وہ عبدیت یا ولایت کا، اور اس کا ہے اللہ کی طرف معاملہ، اور ایک طرف ہے خلق کے ساتھ معاملہ کہ اللہ کا پیغام اور مخلوق تک پہنچانا ہے۔ تو اس میں در حقیقت آپ سے آپ بات واضح ہو گئی، اب کوئی اشکال نہیں۔ صوفیہ کے اس مقولے سے جو بھی ایک اشکال پیدا ہوا تھا وہ رفع ہو گیا کہ یہ دوسرے اولیاء اللہ کی فضیلت ثابت نہیں کی جا رہی، ظاہر بات ہے کہ اس کا تو کوئی ادنا مسلمان تصور نہیں کر سکتا، کوئی ولی اللہ کوئی صوفی کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے، صاحب علم انسان، نبوت کہاں، نبوت کہاں اور ولایت، لیکن نبی کی ولایت نبی کی رسالت سے افضل ہے۔ نبی میں جو شخصیت کے یہ دو رخ ہیں، اس میں جو رخ عبدیت کا ہے اسی کو ولایت سے تعبیر کیا جائے گا، وہ رخ جو ہے وہ اعلیٰ ہے، ارفع ہے، افضل ہے، اس لیے کہ اس میں نسبت ہے اللہ کے ساتھ، اس رخ سے کہ جس میں نسبت ہے اور تعلق ہے مخلوق کے ساتھ، جس میں رخ ہے مخلوق کی جانب، وہ ظاہر بات ہے کہ پہلا جو ہے وہ افضل قرار پائے گا۔ تو جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ وہ جو نسبت ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ جان ہی نہیں سکتے، ہم کیا سمجھیں گے؟ ہمارا معاملہ تو یہ ہے، وہ جو ابن سینا کا ایک غالباً جملہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کبھی تجلیات ربانیہ میں سے کوئی کرن تمہیں بھی کبھی مل جائے، فجاہد فی خلواتک فلعل شعشعتا تلمع لک، تو پھر مجاہدے کرو، تنہائیوں میں ریاضتیں کرو، اپنی روح کو کی بالیدگی کا اہتمام کرو، یہ نفس امارہ کے جو اس پہ اندھیارے ہیں ان کو دور کرو، یہ مجاہدہ یہ ریاضت کر کے ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی کرن جو ہے جگمگا اٹھے، کبھی تمہیں کوئی اللہ کی تجلیات میں سے کوئی حصہ مل جائے، فَلَعَلَّ شَعْشَعَةً تَلْمَعُ لَكَ، اور وہاں معاملہ یہ ہے کہ شب و روز ایک تعلق ہے اللہ کے ساتھ. ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتٌ، میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے. یہاں پر بھی وہی ابہام ہے، اسے بیان کیا کریں، کسی اور کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. وہ تعلق جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کہ جو ان کی شخصیت کے دو پہلوؤں کے اعتبار سے اعلیٰ تر ہے، افضل تر ہے، اس کو تو ہم جان ہی نہیں سکتے. وہاں تو معاملہ یہ بھی ہے کہ حضور نے صوم وصال سے منع فرمایا. صوم وصال کہتے ہیں اس کو کہ آپ نے آج روزہ رکھا اور شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ مسلسل چلا، اگلے دن پھر وہ روزہ چل رہا ہے. دو دن کا صوم وصال، تین دن کا صوم وصال، چار دن کا صوم وصال. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو لوگ چلا کشی کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، وہی جس کا میں ذکر ابھی کر رہا تھا، جاہد فی خلواتک، وہ یہ تمام پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. حضور نے امت کو سختی کے ساتھ منع فرمایا صوم وصال سے، لیکن یہ کہ خود آپ رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی صحابی کو بڑی ہمت ہوئی، بڑی جرت کا معاملہ ہوا، انہوں نے پوچھ لیا کہ حضور آپ ہمیں منع فرماتے ہیں، خود آپ رکھتے ہیں، اب آپ نے فرمایا ایوکم مثلی یطعمنی ربی ویسقین، تم میں سے کون میرے جیسا ہے، کون میرے مانند ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. اب یہ معاملہ، ابھی تو عند ربی، یہ الفاظ بھی آئے ہیں، میں تو رات اپنے رب کے پاس بسر کرتا ہوں. لہذا تم اس معاملے میں وہ بھی پہلو ہے، دیکھیے یہ بھی، اب دیکھیے حضور کی سیرت کے یہ دونوں پہلو ہیں. وہ پہلو بھی ہے کہ جس کو قرآن مجید بار بار کہتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے اور دنکے کی چوٹ کہہ دیجئے کہ لوگو میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، بشر ہوں، میں بھی جس طرح تم پیدا ہوئے ہو میں بھی پیدا ہوا ہوں، میری بھی والدہ بھی تھی، میرے والد بھی تھے، مجھ پر بچپن بھی آیا ہے، لڑکپن بھی آیا ہے، نوجوانی کا دور بھی آیا ہے، جوانی کا دور بھی آیا ہے. وہ جو کفار کہتے تھے کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیا ہے، ان کو ہم کیسے رسول مان لیں، یہ تو ہمارے سامنے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، کھانا کھاتے ہیں صبح و شام. تو یہ سارے معاملات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حضور کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جہاں آپ خود فرما رہے ہیں کہ ایوکم مثلی، تم میں سے کون میرے مانند ہے، ایک پہلو وہ ہے کہ جس میں بالکل انسانوں کی طرح کے ایک انسان ہے، لیکن ساتھ ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس میں انسان کیا کوئی فرشتہ بھی آپ کے ہم پلہ نہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ تو ہمارا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اشرف المخلوقات انسان ہے، تمام مخلوقات میں افضل ترین، اشرف ترین، اعلی ترین مخلوق انسان. اب یہ بات بھی بدقسمتی سے اس دور میں آ کر بڑی ذہنوں سے کچھ اوجھل ہو گئی. وجہ یہ ہے کہ جدید سائنس، جدید نظریات نے کچھ ایسا تانا بانا سا بن دیا ہے کہ آج کا انسان انسان کو بھی صرف ایک حیوان سمجھتا ہے، صرف تھوڑا سا نسبتاً ترقی یافتہ حیوان. آج اگر آپ تجزیہ کریں گے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں، انسان کا کیا تصور ہے، وہ خود اپنی حقیقت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آج انسان اپنے آپ کو محض ایک ترقی یافتہ حیوان سمجھتا ہے. گوریلے سے یا شمپنزی سے وہ اتنا ہی فرق سمجھتا ہے جتنا کہ گدھے اور گھوڑے میں ہے. گدا ذرا کورس قسم کا حیوان ہے اور گھوڑا ذرا ریفائنڈ قسم کا حیوان ہے، باقی کوئی بہت لمبا چوڑا بنیادی فرق نہیں ہے. آج کا ذہن یہی ہے، اور وہ جو اپنا اشرف المخلوقات ہونے کا پہلو تھا وہ آج نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے. اسی لیے ضرورت مجھے محسوس ہوئی کہ میں یہاں سے سرسری طور سے نہ گزر جاؤں، بلکہ اس بات کو واضح کروں کہ قرآن مجید جو انسان کی عظمت کو بیان کرتا ہے وہ تو آپ کو دنیا میں اور کہیں نہیں ملے گی. یہ جو عظمت ہے انسان کی کہ مسجود ملائک ہے، سات مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں، پورے سات مرتبہ. کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکوا دیا، سجدہ کرایا، اور ایک مقام پر الفاظ اتنے زوردار ہیں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہ زور کی انتہا ہے، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون. الملائکہ میں بھی الف لام جو ہے وہ لام حصر ہے، لام جنس ہے، اس میں بھی تمام کا مفہوم موجود ہے. پھر کلہم جو ہے اس کے اندر اور اضافہ ہے، پھر اجمعون سے تیسرا اضافہ ہے. معنی کیا ہوئے کہ جبرائیل ہوں یا میکائیل ہوں یا اسرافیل ہوں یا اسرائیل ہوں، کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب جھکے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے. یہ مرتبہ ہے آدم کا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کو بڑی فضیلت عطا فرمائی، ہم نے انہیں بر و بحر کے اندر اٹھایا. یہ اللہ ہے جو ہمیں اٹھائے ہوئے ہے، چلا رہا ہے، کشتیاں چلا رہا ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں آرام سے. ان کا چلانے والا کون ہے؟ یہ جو خلاؤں میں اور فضاؤں میں ہم تیر رہے ہیں، یہ تیرانے والا کون ہے؟ زمین پر جو پھر رہے ہیں وہ پھرانے والا کون ہے؟ حملناہم، ہم نے اسے اٹھایا ہے. یہ شان ہے انسان کی. فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات، اور بڑی ہی پاکیزہ چیزوں سے ہم نے اس کو رزق عطا فرمایا ہے. وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے تو اسے فضیلت وہ دی ہے اپنی اکثر مخلوق کے اوپر، کہ جس کے لیے یہاں تاکید مزید آئی، تفضیلا، جسے واقعتاً فضیلت کہا جائے، وہ انسان. تو انسان اشرف المخلوقات. اب ان انسانوں کے اندر ایک اعلی رتبہ ہے، بلکہ آج تو چونکہ گفتگو آئی ہے تو میں عرض کر دوں، انسان ویسے تو یہ کہ دو ٹانگوں پر چلنے والا جو بھی ہے اس کو آپ انسان کہتے ہیں. اچھے بھلے لباس پہن کر انسان جو ہے وہ اپنی ایک شخصیت جو ہے اس کو دوبالا بھی کرتا ہے، لیکن یہ کہ حقیقتاً انسان کہلانے والے کم ہیں. جو اللہ کی نگاہوں میں بھی انسان ٹھہریں، انسان قرار پائیں، وہ جو کہا کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، یہ انسان بننا فی الواقعتاً انسان کا، یہ پھر وہی ہیں. یعنی جو جن کو ہم اپنے الفاظ میں اولیاء اللہ کہتے ہیں، حقیقتاً وہ انسان ہیں. وہ آپ نے مثنوی کا شعر بھی سنا ہوگا کہ انسان معزوست، کوئی ایک بیچارہ اپنے ہاتھ میں دن کے وقت چراغ لیے ہوئے، دی شیخ با چراغ، وہ شہر کی فصیل کے گرد چکر لگا رہا تھا، کسی نے دیکھا، پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو دن کے وقت اور یہ چراغ روشن کیے ہوئے؟ اس نے کہا مجھے ایک انسان کی ضرورت ہے، میں بھیڑیوں سے اور ازدہوں سے تنگ آ گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی انسان مل جائے. لاہور میں شاید آپ میں سے بہت سے حضرات واقف نہ ہوں، مولانا احمد علی مرحوم رحمت اللہ علیہ 40 برس تک عرض لاہور میں قرآن مجید کی شبہ روشن کیے رہا، ایک مرد درویش. ان کا ایک واقعہ ہے نوجوانی کا، وہ بیان کیا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ کشمیری بازار میں ایسے ہی گھوم رہا تھا تو ایک درویش سا ایک انسان مجھے ملا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کسی انسان کا پتہ بتاؤ. ان کا وہ ابتدائی دور تھا، نوجوانی کی عمر تھی، کچھ استہزاء کا رنگ آ گیا. انہوں نے کہا یہ بھرا بازار جو ہے اس میں آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آتا، یہ سارے انسان ہیں، ان میں سے کسی سے مل لیجئے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اچانک اس نے کہا کہاں ہے انسان، مجھے تو کہیں انسان نظر نہیں آ رہا. اور دفعتاً خود ان کی یہ کیفیت ہو گئی کہ اب جو انہوں نے دیکھا تو کسی دکان پر کوئی بندر بیٹھا ہوا تھا، کسی پر سور بیٹھا ہوا تھا، کہیں کوئی بھیڑیا نظر آ رہا تھا. یعنی انسانوں کی مانوی شخصیتیں جو ہیں، اصل کردار اندر جو انسان، یہ جس کے اوپر کپڑے اور بہت اچھے لباس اور ہم نے نہ معلوم کیا اس کو مرصع اور مسجع کیا ہوا ہے، اپنے اندر جو شخصیتیں لیے ہوئے ہم پھر رہے ہیں، وہ اکثر و بیشتر بھیڑیوں کے مانند ہیں. یا ان کے اندر یوں کہیے کہ وہ شہوت کا وہ غلبہ ہے کہ جو سوروں کو مار دے جائے، اس کے اندر کینہ وہ ہے کہ جس میں اونٹ شرمانے لگے، اس میں حرص اور لالچ جو ہے وہ ہے کہ جو بندروں کو مار دے. یہ انسان کا معاملہ ہے. قرآن مجید اسی لیے کہتا ہے کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا كَثِيرًا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. وہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ انسان انسان ہو تب وہ مسجود ملائک ہے، تب اس کا وہ رتبہ ہے. اسی لیے آیا ہے سورہ حشر میں کہ جو لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں، جو اس دنیا میں انہیں فوراً نقد سزا ملتی ہے، ایک تو یہ کہ خدا سے روگردانی، خدا کو بھول جانا، خدا سے اپنا رخ پھیر لینا، اس کی سزا جو آخرت میں ملے گی وہ تو ملے گی، ایک نقد سزا اس دنیا میں ملتی ہے. اور وہ نقد سزا یہ ہے کہ انسان اپنی عظمت سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا میں کون ہوں، وہ اپنے آپ کو حیوان سمجھ بیٹھتا ہے. چنانچہ سورہ حشر میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اب اپنی عظمت جو ہے اس سے وہ ناواقف ہو کر رہ گئے ہیں، اپنے آپ کو وہ حیوان قرار دے رہے ہیں. بہرحال کل مخلوقات میں ایک بات ذہن میں رکھیے، ازرو قرآن اعلی ترین اشرف ترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے. انسانوں میں پھر ایک اعلی رتبہ ہے نبوت کا کہ جو ملتا ہے. یہ رتبہ کیا ہے، یہ فرض منصبی کیا ہے، جو اسلام کا پورا نظام عقائد ہے اس کے ساتھ اس کی نسبت کیا ہے، ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، یہ وہ مضمون ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سمجھیں. بعض الفاظ وہ ہیں کہ جو ہماری زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں. مثلا میں عرض کیا کرتا ہوں ایمان، ایمان کے کیا معنی ہے کسی سے پوچھئے تو اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ہکا بکا ہو کر رہ جائیں گے کہ ایمان کے کیا معنی، ایمان کے معنی ایمان. اسی طریقے سے یہ نبوت اور رسالت، یہ ہماری وہ بنیادی اصطلاحات ہیں کہ ہر شخص جانتا ہے، ان پڑھ آدمی جانتا ہے، وہ بولتا ہے، استعمال کرتا ہے. لیکن یہ کہ یہ نبوت کس چیز کا نام ہے، اس نبوت کی غرض و غایت کیا ہے، ہمارا جو نظام عقائد ہے اس میں اس نبوت کا مقام کیا ہے، بقیہ جو ایمانیات ہیں ان کے ساتھ اس کا ربط و تعلق کیا ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ چونکہ نبوت اور ختم نبوت پر گفتگو ہونی ہے، لہذا انسان اور انسان سے اوپر ایک اعلی رتبہ نبوت کا، اور نبوت پر پھر آخری جو رتبہ ہے وہ ختم نبوت کا. تو آپ نے پہلے تو عظمت انسان کو سمجھا، اب یہ سمجھیے کہ یہ نبوت کیا ہے. دیکھیے ہمارے دین کی بنیادیں ہیں تین، یعنی جو فکر اور اعتقاد کی بنیادیں ہیں وہ تین، ایک ہے توحید، دوسرے ہے آخرت یا معاد، اور تیسرے ہے نبوت و رسالت. توحید کیا ہے؟ یہ عقیدہ یا یہ یقین یا یہ نظریہ یا یہ خیال، یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ مختلف درجات ہیں ایک ہی بات کے. ذرا سا خیال ہو، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کچھ خیال تو ہوتا ہے ہمیں لیکن یقین نہیں ہوتا. اس میں اور گہرائی پیدا ہوتی ہے، وہ ایک یقین کی کیفیت اختیار کرتا ہے. وہ پھر علم الیقین کے درجے سے ہو کر عین الیقین اور حق الیقین کے رتبے تک پہنچتا ہے. تو یہ مراتب ہیں ایک ہی چیز کے، اس لیے میں نے چار الفاظ استعمال کیے کہ چاہے آپ اسے نظریہ کہیں، خیال کہیں، عقیدہ کہیں، یقین کہیں. پہلا یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، جس کی کہ ہمیں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کی انتہا کہاں ہے اور ابتدا کہاں ہے، کہاں ہم پہنچ گئے، کتنا علم ہے انسان کا، چاند پر انسان پہنچ گیا، اور نہ معلوم جو یہ ہمارے سیارے ہیں ان تک دور دور تک ہمارے راکٹس جو ہے وہ پہنچ آئے ہیں، خلائی جہاز جو ہے چکر لگا کر آ گئے ہیں، انفارمیشن بہت سی ہمارے پاس اب ہے. یہ پچھلے 20-25 سال میں جہاں انسان پہنچا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس سے 10-15 برس پہلے اس کا تصور تک ممکن نہیں. ابھی بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں آج سے کوئی 30-40 سال پہلے وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی جلدی انسان چاند پر پہنچ جائے، اتنے ہرڈلز محسوس ہوتے تھے. لیکن اس سب کے باوجود ذہن میں رکھیے، اس کائنات کے بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں کہ اس کی وسعت کتنی ہے، یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں ہوتی ہے، اس کا تو کوئی تصور ممکن نہیں. یہ جب ایسٹرونومی کی گفتگو ہوتی ہے، فاصلے بتائے جاتے ہیں، گلیکسیز کی تعداد بتائی جاتی ہے، ایک ایک گلیکسی کے اندر کتنے کرے ہیں ان کی تعداد، اور ان کے فاصلے اور لائٹ ایئرز اور اربوں ارب لائٹ ایئرز جو ہیں وہ ہمارے حد سے ختم ہو جاتے ہیں. واقعہ یہ کہ انسان کو چکر آتا ہے لیکن کوئی تصور اس کائنات کی وسعت کا اس کی پہنائی کا تاحال ہمیں حاصل نہیں. یہ کائنات جو پھیلی ہوئی ہے جس کا ہم بھی ایک جز ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارا ایمان یہ ہے کہ نہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی, یہ حادث ہے اور فانی ہے. ہاں ایک ہستی ہے, ایک ہستی ہے, ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی. اس کے لیے ہم ازلی بھی کہتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے. ازل کی بھی ہمارے ذہن میں کوئی حد ہوتی ہے. یوم ازل معلوم ہوا کوئی ایک وقت ہے جس کو ہم نے یوم ازل کہا ہوا ہے, اسے ابدی کہیں تو بھی غلط ہے, اس لیے کہ ہمارے ذہن میں ابدیت کا تصور بھی محدود ہے. ہمارا ذہن تو محدود ہوا تو اس کی محدود ہی جو بھی سوچ ہوگی محدود ہوگی. بس اگر کوئی قریب لفظ آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ ہستی ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا, پیدا کیا, ایک وقت معینہ تک کے لیے یہ تخلیق ہے. الا اجل مسمى, بالحق ہے یہ تخلیق, ایسے ہی نہیں ہے, الل ٹپ نہیں ہے, بڑے نظم کے ساتھ, بڑے قاعدے اور ضابطے کے ساتھ اس کائنات کو بنایا ہے. اگر وہ قاعدہ اور ضابطہ نہ ہوتا تو سائنس ممکن ہی نہ ہوتی. اگر وہ قاعدہ اٹل نہ ہوتا کہ جس پر یہ کائنات چل رہی ہے, رواں دواں ہے, تو واقعہ یہ ہے کہ سائنس کا, ہماری ٹیکنالوجی کا کوئی قدم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا تھا. آج ایک اصول سے ایک نتیجہ نکل رہا ہے, کل اسی اصول سے دوسرا نتیجہ نکل آیا, تو وہ اب کہاں رہا وہ اصول کہ جس پر سائنس آگے چلے, جس پر آپ کوئی مشین تعمیر کریں, کس پر کچھ کوئی اور آپ کوئی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھائیں. یہ کائنات اس نے بنائی ہے بالحق, الا اجل مسمى, ایک وقت آئے گا کہ یہ بالکل بساط جیسے پھیلی ہوئی ہے وہ سمیٹ لے گا. سورہ زمر میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ایک مقام پر, یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. سورہ زمر میں الفاظ یہ آئے کہ بس سماوات مطویات بیمینہ والارض قبضتہ یوم القیامہ, یہ پوری زمین جو ہے یہ تو اس کی ایک مٹھی میں ہوگی اور یہ آسمان سارے اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. جیسے اس نے اس بساط کو پھیلایا ہے ایسے ہی لپیٹ بھی لے گا. اس تخلیق کا جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں نقطہ عروج ہے انسان. اس انسان کے بارے میں جو بات جاننے کی ہے, جو ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو چکی ہیں چیزیں اس عہد جدید میں, اس انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے یہاں پیدائش سے لے کر موت تک. ہم جب لفظ زندگی بولتے ہیں تو زندگی 60 برس کی, 70 برس کی, 40 برس کی, 45 برس کی, ہمارے ذہن میں نقشہ یہ آتا ہے اس دنیا میں پیدائش سے لے کر یہاں کی موت تک اسے ہم نے زندگی قرار دیا ہے. قرآن نے حقیقت کھولی کہ انسان کی حقیقت بس یہی کچھ نہیں ہے, یہ 40, 50, 60 برس اللہ تعالی کی تخلیق کا نقطہ عروج, کریشن کا کلائمیکس, اور صرف یہ کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے, 2 انتظار میں, یہ عمر دراز جو ہے انسان کی نہیں ہے, یہ زندگی ایک بڑا طویل پروسیس ہے, بہت طویل, جس کو کہ علامہ اقبال نے خوب ادا کیا ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ کوئی 60, 70, 80 سالوں کے اندر, اس گنتی کے اندر آنے والی نہیں ہے, یہ تو ایک مسلسل عمل ہے. اچھا اس زندگی میں ایک تو وہ زندگی ہے جو ہم یہاں بتا رہے ہیں, اس کے بعد کی ایک زندگی ہے جس کی قرآن خبر دیتا ہے جس کو ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں, ایک زندگی اور بھی ہے کہ جس کو اگر قرآن مجید کو بنظر غائر سمجھا جائے تو وہ سامنے آئے گی. اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہماری زندگی کا ایک دور گزر چکا ہے, یہ وہ چیز ہے جو بالکل نگاہوں سے اوجھل ہے. ہماری تخلیق اول ہوئی تھی عالم ارواح میں, جب جنود مجندہ کی شکل میں ہم تھے, یہ جسم نہیں تھا ارواح تھی. حضور نے فرمایا الارواح جنود مجندہ, وہ ارواح جو ہے وہ بڑے لشکروں کی شکل میں تھی, اور وہ سارے کے سارے لشکر جو ہیں پروردگار کے حضور میں کھڑے ہوئے تھے, اور اس وقت ایک قول و قرار ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں، اور ہم سب نے کہا تھا کہ پروردگار ہم اعتراف کرتے ہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں اس پر کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے. آخر یہ کس نے کیا تھا؟ ہم تھے، اس جسم کے ساتھ نہیں تھے، آدم سے لے کر ایدم تک نہیں بلکہ تا قیام قیامت جتنے انسان پیدا ہونے والے ان سب کی ارواح تھی، اور اس وقت ہم نے اللہ سے بقائمی ہوش و حواس ایک معاہدہ کیا تھا. آپ، میں نے الفاظ جان بوجھ کر بولے ہیں، جب آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کی ایک خاص عبارت ہوتی ہے کہ میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کرتا ہوں. تو آپ سوچئے کہ جب وہ معاہدہ سورہ آراف میں کتنے اہتمام کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے، تو کیا اس وقت ہمیں اپنی ذات کا شعور نہ تھا؟ ہم نے بقائمی ہوش و حواس اپنے پورے شعور کے ساتھ وہ عہد کیا، الست بربکم قالوا بلا، اور اس کے بعد ایک موت یا ایک نیند ہم پر طاری کر دی گئی. اچھی طرح جان لیجئے، قرآن مجید کی روح سے موت جو ہے اس کی حقیقت نیند سے زیادہ نہیں ہے. جیسے رات کو سوئے صبح اٹھ گئے، اسی طرح ایک دن آئے گا کہ تم ذرا لمبی نیند سو جاؤ گے اور پھر وہ صبح قیامت ہوگی کہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا. حضور کا خطبہ ہے بڑا پیارا، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو جائے گی جیسے روزانہ تم سو جاتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون، اور پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو. اس سے زیادہ فرق نہیں ہے. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، جیسے ہماری حرکت، ہماری بھاگ دوڑ، زندگی کے اندر ہماری مشغولیتوں میں ایک وقفہ آ جاتا ہے نیند کا. وہ ساری ایک دن کی بھاگ دوڑ جو ہے اس کے بعد آپ نے آرام کیا اور صبح پھر اٹھ گئے، چاق و چوبند ہو گئے، تو زندگی کی حرکت میں ایک وقفہ ہے. اسی طرح موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، موت کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے. تو ایک زندگی ہم وہاں گزار آئے، اور نہیں کہہ سکتے کہ کتنے ہزار سال پہلے کا وہ ہمارا دور تھا، اور دوسری زندگی میں ہم نے یہاں آنکھ کھولی اور پھر ایک موت آئے گی، اور پھر جب ہم جگائے جائیں گے تو وہ عالم آخرہ ہوگا. وہ آخرت جو ہے ابدی ہے. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اگر وہ جنت میں ہے تو وہ بھی ابدی ہے، اور اگر دوزخ ہے تو وہ بھی ابدی ہے. میں یہاں ایک آیت کا حوالہ دیتا چلوں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو میری یہ گفتگو آج کچھ نئی لگی ہو کہ یہ دو زندگیاں، دو موتیں، یہ آج تک ہم نے نہیں سنا تھا. سورہ مومن ہے، آپ کو یہ 25ویں پارے میں ملے گی. تو سورہ مومن کے اندر آپ دیکھیے، وہاں یہ مضمون آیا ہے پورے طور پر کھل کر ایک آیہ مبارکہ میں، کہ جہنم میں جو لوگ جھونک دیے جائیں گے وہ فریاد کریں گے اللہ سے. الفاظ نوٹ کیجئے، ربنا امت نسنتین و احییت نسنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. پروردگار، تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا، دو مرتبہ جلایا. ربنا امتنا، تو نے مارا ہمیں، اسنتین، تسنیہ عربی زبان میں دو کو کہتے ہیں. ربنا امتنا اسنتین و احییتنا اسنتین، اور دو مرتبہ احیاء فرمایا تو نے ہمارا، دو مرتبہ مارا، دو مرتبہ زندہ کیا. فاعترفنا بذنوبنا، تو اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں. فہل الى خروج من سبیل، تو یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ جب پہلے چار مرحلے بیت چکے، پہلی زندگی تھی وہ عالم ارواح کی، پہلی موت آئی اور ہم نیند کی ایک لمبی نیند سو گئے، پہلا احیاء ہوا اس دنیا میں آ گئے، دوسرا اماتا ہوگا موت کی نیند پھر سو جائیں گے، دوسرا احیاء ہوگا پھر جاگ اٹھیں گے، اور اب ابدی زندگی ہے. یہ ہے زندگی کا تصور از روئے قرآن. اب آپ نے سمجھا، انسان کی عظمت کا یہ ایک دوسرا پہلو ہے جو سامنے آ گیا. یہ انسان جو ہے اس کی زندگی 50-60-70 برس کی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ بڑا ایک طویل عمل ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے دو ایمانیات کا کچھ اجمالی سا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیا، اللہ کا ایمان اس کائنات کا پیدا کرنے والا خالق جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، تنہا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں، اپنے حقوق میں، کوئی اس کا ساجی نہیں، لا شریک لہ، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں. اس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کی تخلیق کا نقطہ عروج ہے حضرت انسان، اور انسان کی زندگی ایک بہت طویل عمل ہے، یہ دنیا کی زندگی تو اس کا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. اس دنیا کی زندگی کا اس اصل زندگی کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے، اب اس کو سمجھیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے یہ موت اور زندگی کا یہ گورکھ دھندا کیوں بنایا؟ سوچئے، آخر ایک ہی پروسیس ہوتا، اس میں وقفہ آتا ہی نہ، موت کا کہیں بھی وقفہ نہ آتا، ایک مسلسل زندگی ہوتی. نہیں، ہم نے طے کیا دو موتیں دو زندگیاں. کیوں؟ خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کے یہ جداگانا جو وقفے ہیں ان کو تخلیق فرمایا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ایک امتحان ہے جس میں تمہیں ڈالا گیا ہے، تاکہ تمہیں جانچے اور پرکھے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا. تو شو یور ورتھ، اپنی اہمیت، اپنا مقام ثابت کرو، اپنی اصل حقیقت کو ظاہر کرو. یہ وہ بات ہے، امتحانی نظریہ انسانی زندگی کا. اس کو بھی علامہ اقبال نے اسی لیے اصل میں سارا معاملہ درس قرآن میں یا ایسی تقاریر میں، واقعتاً بہت سے حضرات کے ایک احساس پر کراں گزرتا ہے کہ یہ اشعار، اور پھر وہ بھی ایک ہی شخص کے اشعار جو ہے بار بار آئیں. لیکن یہ لاتا میں کیوں ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ قرآنی حقائق کی جتنی خوبصورت تعبیر، جتنے اچھے انداز میں ان کو اشعار کے سانچے میں ڈھالا ہے علامہ اقبال نے، وہ گلو بلبل کی شاعری ہوتی تو ہمیں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ ہجر کی اور وصال کی داستانیں ہوتی تو ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ قرآن سے اس کا کوئی ربط و تعلق ہوتا. انہوں نے تو شکوہ کیا ہے بلکہ یہ کہ میرے دوستوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں، مرا یاراں غزل خان شمردند، مجھے انہوں نے غزل خان سمجھ لیا ہے، لہذا میری شاعری پر بھی تنقیدیں اس اعتبار سے ہو رہی ہیں. میرا معاملہ نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہا نئیست، سوئے قطار بھی کشم ناپے بے زمام را. یہ شاعری سے مجھے کیا سروکار، نغمہ کجا و من کجا، میرا اسے کوئی تعلق نہیں. میں تو صرف ایک کام کے لیے میں نے اس کو ذریعہ بنایا ہے کہ یہ ناقہ بے مہار ہو گئی ہے، یہ اونٹنی جو ہے امت مسلمہ کو تمثیل دے رہے ہیں. اگر قافلہ چل رہا ہے، اونٹ کے ساتھ اونٹ لگا چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے اپنی وہ نکیل تڑوا لی ہے اور وہ ادھر ادھر کو کوئی جا رہی ہے تو اب قافلہ درہم برہم ہو گیا ہے. سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را، یہ اونٹنی جو ہے امت مسلمہ کی، یہ بے زمام ہو گئی ہے، بے مہار ہو گئی ہے. میں اسے پھر دوبارہ اس قافلے کی شکل میں لے آنا چاہتا ہوں، اس کا سمت سفر متعین ہو جائے، اسے اپنی منزل مقصود کا پتہ مل جائے. اس کے لیے میں نے شاعری کو وسیلہ بنایا. اب دیکھیے وہ انداز کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اور اب زندگی کا امتحانی نظریہ، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ترجمہ کرنا اور ہے، اور اس کے سینس کو کنوے کرنا کہ از دل خیزد بد دل ریزد والی بات ہو جائے، کہ دل پر جا کر لگے، وہ انداز ہے اس آیت کی ترجمانی جو کر رہے ہیں علامہ اقبال. بڑا پیارا شعر ہے، الزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ زندگی جو ہے یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. عام ہم امتحانات سے واقف ہیں، تین گھنٹے کا امتحان، چار گھنٹے کا امتحان، پیپر ہو رہا ہے، ایگزامینیشن ہال میں ہے. یہ امتحان ذرا 30, 40, 50, 60 برس کا ہے، فرق اور کچھ نہیں ہے. کچھ دے کر تمہیں، کچھ سکھا کر بھیجا گیا ہے، اب تمہارا خالق و مالک دیکھنا چاہتا ہے. مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے قائد اعظم کا، جس زمانے میں میڈیکل کالج میں میں پڑھتا تھا، ہال میں پیچھے بہت بولڈ الفاظ میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا، اور میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ جو بات کہی تھی، وہ جو اندیشہ تھا ان کے ذہن میں، ہم نے واقعتاً اپنے آپ کو اس اندیشے ہی کے مطابق ثابت کیا ہے. جو توقع لے کر وہ گئے دنیا سے، وہ توقع پوری نہیں ہوئی. God has given us a golden opportunity to show our worth as architects of a new state, and let it not be said that we didn't prove equal to the task. Allah ne hame ek bada sunahri mauka diya hai. Hum ek nayi riyasat, nayi qaum ki tashkeel karein aur zara apni qadr o qeemat dikhayein, apni salahiyaton ka izhar karein ki hum kis tarah ki ek aalami riyasat banate hain, misali riyasat banate hain, ek gehwara islam ka, ek tajrube gah is jadid daur mein islam ki, ke islam ke usool is daur se nau-e insani ke haq mein rehmat hain, ek ne'mat-e ghair mutarakkaba hai. Hame iski ek demonstration karni thi. But let it not be said that we didn't prove equal to the task. Dekhna kahin duniya ye kahe ki ye badbakht is farz-e-mansabi ke ahl sabit nahi hue. Aur jo natija hai wo hamare samne hai, wo jo andesha tha wo goya ke pura ho gaya. To is duniya mein dar haqeeqat Allah ne apni ye jo takhleeq ki miraj hai usko ab wo jaanch raha hai. Ye zara apni qadr o qeemat ka izhar kare. یہ گھڑی محشر کی ہے, طور سائے محشر میں ہے, پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے, اگر ہے تمہارے اندر کوئی صلاحیت, کوئی استعداد تو ظاہر کرو. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب آپ نوٹ کیجئے, اس امتحان کا نتیجہ ڈکلیئر ہوگا یوم القیامہ کو. جس طریقے سے وہ خیر بعد کے امتحانات کے نتیجے تو اس طرح ہم نہیں سنتے تھے, وہ تو اخبارات میں دیکھ لیتے تھے, لیکن ہائی اسکول کا نقشہ ذہن میں ابھی تک ہے. وہ ایک دن جو ہے غالباً 31 مارچ وہ ہوا کرتا تھا کہ ریزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے, اور اس وقت کھڑے ہوئے ہیں تمام, اور وہ سب کو معلوم ہے. بلکہ عجیب نقشہ مجھے اس لیے یاد آتا ہے وہ, کہ قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر اسی سے ہوتی. قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ میدان حشر میں جب لوگ کھڑے ہوں گے تو نتیجہ ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرہ. کچھ چہرے تو ایسے ہوں گے بڑے تر و تازہ, شاداب, دمکتے ہوئے, خوشیاں اس کے اوپر رقص کر رہی ہوں گی, اور کچھ چہرے ہوں گے بجھے ہوئے, جیسے کہ ان کے اوپر کوئی بادل آ گئے ہیں. ان کے اوپر ناکامی جو ہے اس کے اثرات ان کے چہرے کے اوپر جو ہے موجود ہیں, اس لیے کہ انسان کو معلوم ہے. سورہ قیامہ میں فرمایا بلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. انسان کو خوب معلوم ہے اپنی کیفیت, میں کتنے پانی میں ہوں. جیسے وہ بچے کھڑے ہوئے ہوتے تھے, رزلٹ سننے سے پہلے ان کے چہرے دیکھ کر اندازہ ہو سکتا تھا کہ یہ کامیاب ہے اور یہ ناکام, اس لیے کہ معلوم تو ہے, جو کچھ پرچے میں کر کے آئے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے. تو وہ جس طریقے سے کہ رزلٹ ڈکلیئر ہوا کرتا تھا, وہ قیامت کا دن ہے, اس روز معلوم ہوگا. سورہ تغابن میں فرمایا ذالک یوم التغابن, وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. اس روز معلوم ہوگا کہ کون ناکام ہوا اور کون کامیاب ہوا. یہ ہے ایمان باللہ, ایمان بالآخرت کا خلاصہ. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اس سے ہماری گفتگو آگے چلے گی ایمان بالنبوت اور رسالت کی طرف. وہ سوال یہ ہے کہ امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر, سکھا کر, جانچا جاتا ہے کچھ دے کر, آزمایا جاتا ہے کوئی چیز حوالے کر کے کہ یہ اس کا کیا بناتا ہے, اس کو بناتا ہے یا بگاڑتا ہے. ہمیں کیا پڑھا کر دنیا میں بھیجا گیا, کیا صلاحیتیں دے کر بھیجا گیا, وہ بات ہے کہ جس کو سمجھ لیا جائے تو بہت مسئلہ جو ہے وہ کھلتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ وہ سورہ جو 29ویں پارے کے آخر میں سورہ دہر آتی ہے, اس میں جہاں اس جانچنے اور پرکھنے اور امتحان کا ذکر آیا ہے, اس کے فوراً بعد انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ, ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے جانچیں, پرکھیں, ابتلاء اور آزمائش میں ڈالیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا, بس ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا. سماعت دی, بصارت دی, عقل دی, شعور بخشا, ذہنی اور فکری صلاحیتیں دی. اس سے آگے بڑھ کر انسان کے اپنے نفس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور بھی رکھ دیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فجور اور تقوی کا علم اندر موجود ہے، انسان کے اندر یہ استعداد موجود ہے، کوئی کسوٹی اندر موجود ہے کہ جس پر انسان پرکھ کر معلوم کر لیتا ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ جھوٹ بولنا برا ہے، انسان جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے. کسی کو اس تلقین کی ضرورت نہیں کہ سچ بولنا اچھا ہے. یہ بات تو آپ کہہ سکتے ہیں سچ بولا کرو چاہے اس میں نقصان آئے، اس کے لیے تو تلقین کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ سچ بولنا اچھا ہے اس کے لیے انسان محتاج نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے. تو فرمایا کہ وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کا شعور رکھ دیا ہے. اس سے آگے بڑھ کر بات سمجھ لیجئے، اب یہ پھر مضمون آ جائے گا، اس کو سمجھا ہے صحیح طور سے اولیاء اللہ نے، صوفیاء کرام نے. نہ صرف یہ سماعت بخشی ہے، یہ بصارت بخشی ہے، ایک اور حقیقت کبریٰ ہے جو ہمارے قلب میں ہے، وہ روح ربانی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، لہذا ایک معرفت باری تعالیٰ بھی ہمارے دل میں موجود ہے. اس پر پردے پڑ جاتے ہیں، حجابات طاری ہو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نسل آدم کا، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل میں ہوتا ہے. یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے مجوسی یا اسے مشرک یا اسے یہودی یا کچھ اور بنا لیتے ہیں. یہ ماحول کا اثر ہے غلط کہ اس کے اوپر پردے پڑتے چلے جاتے ہیں، غلاف چڑھتے چلے جاتے ہیں دل کے اوپر. ورنہ دل جو ہے اس کے بارے میں ایک جو حدیث قدسی ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ اسے لائے ہیں کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المومن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس حدیث قدسی کی روح سے، میں نہ اپنے آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں، ہاں میں سما جاتا ہوں اپنے مومن بندے کے دل میں. یہ جو ہے یہ حریم کبریا ہے، یہ انسان کا قلب. اسی لیے حضور نے فرمایا اس کو ایک آئینے سے تشبیہ دی ہے، جیسے آئینہ جو ہے اس پر زنگ آ جاتا ہے، کوئی اگر تیغ براں ہے انتہائی چمکتی ہوئی کہ اس میں آپ اپنی شکل دیکھ لیں، اگر وہ پڑی رہے تو شاید زنگ آ جائے گا، ایسے ہی تمہارے آئینہ قلب پر بھی زنگ آ جاتا ہے. ان ھذہ القلوب لتصدؤ کما یستوی الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے کہ لوہے پر اگر پانی پڑتا رہے تو اس پر زنگ آ جاتا ہے، ایسے دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے. اگر وہ زنگ اتر جائے اور اس کو سیٹل کر لیا جائے تو اس کائنات کے کل حقائق جو ہے وہ اس قلب کے اندر منعکس ہو جائیں گے. یہ آئینہ جام جہاں نما ہے کہ جس میں ہر حقیقت منعکس ہو سکتی ہے، اگر اس قلب کو سیٹل کر لیا جائے. یہ کچھ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، یوں ہی تو نہیں بھیج دیا، امتحان میں ایسے ہی تو نہیں ڈال دیا. آپ سوچئے اگر کہیں کسی جنگ میں کسی کو جھونک دیا جائے بغیر جنگ کی ٹریننگ دیے ہوئے، بغیر اسلحہ دیے ہوئے، مارکہ کاردار ہے اور آپ نے اسے تلوار نیزہ اور ڈھال دیے بغیر جھونک دیا ہے، تو اس سے بڑا ظلم کوئی ہوگا؟ یہاں ایک مارکہ ہے، حق و باطل کی ایک کشمکش ہے، خیر اور شر کی ایک جنگ ہے کہ جو جاری ہے. اب دیکھیے پھر وہی علامہ اقبال کا شعر آتا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. یہ حق و باطل کی، خیر و شر کی کشمکش چلی آ رہی ہے. قرآن کا فلسفہ تاریخ یہی تو ہے، مارکس نے جو فلسفہ تاریخ دیا ہے وہ کچھ اور ہے، قرآن کچھ اور دے رہا ہے. یہاں جو ایک کشمکش ہے وہ مارکس نے بھی دیکھی، تھیسس اور اینٹی تھیسس اور سنتھیسس کا ایک نظریہ اس کے سامنے بھی آیا، لیکن وہ کشمکش کو صحیح طور پر ڈیفائن نہیں کر سکا. کشمکش ہے، تصادم ہے، لیکن یہ کشمکش خیر اور شر کی کشمکش ہے، یہ حق و باطل کا تصادم ہے، یہ خیر اور شر کے درمیان ایک مارکہ کارزار ہے جو پوری انسانی تاریخ کے اندر چلا آ رہا ہے. تو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. اس میں انسان کو جھونک دینا بغیر کسی مسلح کیے ہوئے، بغیر ہتھیار دیے ہوئے، صلاحیتیں دیے ہوئے، یہ تو ظلم ہوتا. اسی کی طرف اشارہ کیا ہے شاعر نے کہ درد درمیانے کارے دریا تختہ بندم کر دئی بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. اے اللہ اے میرے خالق تو نے میرے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا کہ جیسے کہ کوئی شخص سمندر میں ایک تختے کے اوپر لہروں کے رحم و کرم پر ہو اس کی زندگی کا سارا دار و مدار وہ تختہ ہے, وہ تختہ جو ہے وہ لہروں کے اوپر وہ چل رہا ہے اور وہ کچھ بچا ہوا ہے. تو درمیانے کارے دریا تختہ بندم کر دئی بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. اور پھر مجھ سے تقاضا یہ ہے کہ دیکھنا دامن بھیگنے نہ پائے کوئی چھینٹا نہ پڑ جائے. یہ جو معاملہ ہے تو اس میں اگر دوسرا رخ دکھا دیا جائے تو بات مکمل ہو جائے گی کہ ایسے ہی ہم نے تمہیں اس سمندر میں نہیں ڈال دیا, ہم نے تمہیں عقل دی, شعور بخشا, سماعت اور بصارت دی, قلب کے اندر نہ معلوم کیا کیا کچھ ودیت کیا, کیا کیا اپنی صلاحیتیں اس کے اندر رکھیں, نیکی اور بدی کا امتیاز بخشا, اپنی معرفت تمہارے دل کے اندر ڈال کر تمہیں بھیجا ہے. گویا کہ ایک بات جو نتیجہ اس کا نکلتا ہے اس کو سمجھ لیجئے, چاہے کوئی نبی آتا چاہے نہ آتا, وہی نازل ہوتی یا نہ ہوتی, کوئی کتاب اترتی یا نہ اترتی, ان بنیادی استعدادات کی بنیاد پر کے جو اللہ نے انسان کو دی ہیں ہر انسان مکلف ہے, مسئول ہے, جواب دے ہے, امتحان میں اس کو بٹھا دیا گیا ہے اور اسے اپنے کیے کا نتیجہ بھگتنا ہوگا. اس لیے کہ اس نے غیر مسلح نہیں بھیجا ہے, بہت کچھ دے کر بھیجا ہے, عقل و شعور, انسان کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز اور اپنی معرفت کا دیا اس کے قلب میں روشن کر کے بھیجا ہے. لہذا چاہے نبوت آتی یا نہ آتی, رسالت ہوتی یا نہ ہوتی, کتاب اترتی یا نہ ہوتی نہ اترتی, وحی کا سلسلہ ہوتا یا نہ ہوتا, انسان مکلف ہے, جواب دہ ہے, مسئول ہے, اکاؤنٹیبل ہے. یہ لفظ ہمارے ہاں بہت چلا تھا, اب ختم ہو گیا. اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈیڑھ سال تک تو یہ لفظ جو ہے اہم ترین لفظ کے طور پر آیا تھا, اکاؤنٹیبلٹی, اور اب وہ سلسلہ جو ہے بالکل پسے پش چلا گیا. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے, گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی, یہ وہاں کھڑے ہونا ہے جواب دہی کے لیے. وہ پانچ سوال جس کا ذکر حضور نے ایک حدیث میں کیا کہ لن تزولا قدما ابن آدم, کسی بھی نسل انسانی کے فرد کے قدم جنبش نہ کر سکیں گے. جب وہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا, مسئولیت کا کٹہرا, جواب دہی کا کٹہرا, تو ہل نہ سکے گا, حتی یسأل عن خمس, جب تک کہ پانچ چیزوں کا اس سے حساب نہ لے لیا جائے. ذرا یہ پانچ سوال جو آپ سے اور مجھ سے ہونے ہیں اچھی طرح کان کھول کر سن لیجئے. فرمودہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ذہن میں رکھیے دو سوال ہیں زندگی کے بارے میں, دو سوال ہیں مال کے بارے میں, ایک سوال ہے علم کے بارے میں. عن عمر ہی فیما افنا, عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا, کہاں فنا کی, کہاں لگائی, کہاں کھپائی, یہ میں نے 60-70 برس تمہیں دنیا میں دیے, کیا کر کے لائے. اور اس عمر کا ایک خاص دور ہے, نوجوان متوجہ ہو. وعن شباب ہی فیما ابلا, خاص طور پر شباب کا دور, امنگوں کا دور, ولولوں کا دور, جسم و جان میں جب حرارت ہوتی ہے آدمی کچھ کر سکتا ہے, وہ وقت کہاں لگایا, کن دھندوں میں صرف کیا, کن دلچسپیوں میں گزارا, دو سوال تو ہو گئے زندگی کے بارے میں, دو سوال مال کے بارے میں. ہم مال ہی من اینک تصبہ وفیما انفقہ, کمایا کہاں سے تھا, حلال سے کہ حرام سے, صحیح سے کہ غلط سے, پورا حساب دو. خرچ کہاں کیا تھا, عیاشیوں میں, بدماشیوں میں, گلچھرے اڑانے میں, یا یہ ہے کہ بھلائی میں, خیرات میں, اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں, اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. یہ چار سوال ہوئے, دو زندگی اور دو مال. اور آخری سوال سب سے کٹھن, اور آپ جان لیجئے کہ اس قسم کے اجتماعات میں آ کر وہ سوال اور کٹھن ہو جاتا ہے. اگر تو ادھر ادھر کی باتیں ہوں اور بات ختم ہو جائے تو معاملہ بڑا اچھا, ایک طرح کی تفریح ہو جاتی ہے, اور اگر بات آئے کہ کچھ سمجھ میں بھی آئے اور اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہو تو پھر اب معاملہ کٹھن ہو جاتا ہے. الفاظ یہ ہے آخری سوال کے بارے میں, وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا, جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا, اگر علم تو حاصل ہو گیا, بات سمجھ میں آ گئی, پھر بھی عمل وہی کا وہی ہے, زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد, تو معلوم ہوا کہ اب جرم دوہرا ہو گیا ہے. پہلے شاید کوئی عذر انسان پیش کر سکتا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا. دنیا کا قاعدہ تو یہ ہے کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز, لیکن خدا کے ہاں یہ قاعدہ نہیں ہے. خدا کے ہاں واقعتاً اگر معلوم نہ ہو تو کوئی کنسیشن ملے گا, لیکن یہ کہ معلوم بھی ہو گیا, دل نے بھی گواہی دے دی کہ بات یہی ٹھیک ہے, پھر عمل نہ کیا, تو اب معاملہ جو ہے مسئولیت کا وہ اور کٹھن ہو گیا. یہ پانچ سوال ہر ایک سے ہونے ہیں, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, کوئی نبی آتا یا نہ آتا, رسالت کا سلسلہ ہوتا یا نہ ہوتا, انسان مسئول ہے, ہر انسان کو پانچ چیزوں کا جواب دینا ہے. اس پس منظر میں دیکھیے کہ نبوت اور رسالت ایک رحمت بن کر آتی ہے. اتنے کٹھن امتحان سے ہم دو چار ہیں, اتنی بڑی مسئولیت ہے جس کو ہمیں فیس کرنا ہے. ذرا سی ایکسپلینیشن کال ہو جاتی ہے کسی سپیریئر کی طرف سے تو جان پر بن جاتی ہے, اور ہمیں اگر احساس ہو واقعتاً, جیسا کہ حضور نے فرمایا ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہو تو تمہارے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ تک نہ آئے, یہ ہنسی کافور ہو جائے, یہ عیش جو تم کرتے ہو اس کی طرف کبھی دل طبیعت جو ہے وہ مائل تک نہ ہو, وہ حقیقت ہے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم پر منکشف ہو جائے. وہ کیسی کٹھن گھڑیاں ہیں, یوم یجعل الولدان شیبا للسماء منفطر به, وہ دن ہے مسئولیت کا جو دن کے بچوں کو بوڑھا کر دے گا, اور آسمان اس زمین اس دن کے بوجھ سے پھٹ پڑنے کو ہے. وہ دن جو ہے وہ آ کر رہے گا, مسئولیت ہوگی, جواب دہی کرنی ہوگی. اس پس منظر میں, اس کٹھنائی میں, اس مشکل میں نبوت و رسالت رحمت بن کر آتی ہے. نبی کو اللہ تعالی منتخب فرماتا ہے, ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, انسانوں میں سے برگزیدہ انسان, وہ انسان کے جنہوں نے اپنے آئینہ قلب کو محفوظ رکھا, جن کی فطرت سلیم, جو اخلاق حسنہ کا ایک نمونہ, سورہ نون جو ہے بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے, اور وہ گواہی دے رہی ہے حضور کے بارے میں, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز ہیں اخلاق کی اور کردار کی, کہ جن کو کہ ان کا اپنا معاشرہ خطاب دے رہا ہے, الصادق اور الامین, آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں. انسانوں میں سے بہترین انسان, وہ جو میں نے ابتدا میں بات کہی تھی اسے ذہن میں رکھیے, جنہوں نے اپنی انسانیت کو محفوظ رکھا, وہ کہ جو واقعتاً انسانیت کا ایک نمونہ بنے, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا, وہ اس معنی میں انسان بنے, ان انسانوں کو چنا گیا, پسند کیا گیا. جیسے کہ کسی کا دستِ حنائی کسی گلاب کے پودے میں سے کوئی پھول چن لیتی ہے, کسی سلیم الفطرت انسان, کسی اخلاق کے ایک مجسمہ انسان کو چن کر اب اللہ تعالی وحی کے ذریعے سے اپنی آیات بینات نازل فرما رہا ہے. وہ آیات بینات اصل میں ایک نور ہیں, کہ وہ نور اگر آئینہ قلب کے سامنے آ جائے تو وہ آئینہ ایک دم جگمگا اٹھے گا, اس کے اندر جو استعدادات مزمر ہیں وہ ان کو ایک دم اجاگر کر دے گا, روشن کر دے گا. جیسے کہ قرآن مجید میں تمثیل آئی ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح, آیت ذرا لمبی ہے, میں جو حوالہ دینا چاہتا ہوں اس کے حصے کی طرف, وہ حصہ ہے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسس ہونا, جیسے کہ وہ روغن جو بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہوتا ہے. پیٹرول جو ہے وہ بہترین ہمارے سامنے آئے گی مثال, کہ ایک تو مٹی کا تیل ہے, اسے جلانے کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں. لالٹین میں آپ نے مٹی کا تیل ڈالا, بتی چاہیے, بتی ساتھ ہو, اس میں وہ تیل جذب ہو کر اوپر آئے گا تو جلے گا. مٹی کا تیل براہ راست نہیں جلتا. ایک ہے پیٹرول, وہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ آگ کو پکڑتا ہے, اسے کسی واسطے کی بھی ضرورت نہیں, کوئی آپ کو بتی لگانے کی ضرورت نہیں, کوئی روئی لانے کی حاجت نہیں, وہ تو خود جلنے کے لیے بیتاب ہے اور آگ اس کے قریب نہیں آتی, وہ خود آگے بڑھ کر آگ کو قبول کرتا ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار, وہ سلیم الفطرت انسان جو ہے جب ان کے سامنے وہ آیات بینات آتی ہیں تو ایسے جگمگا اٹھتی ہیں کہ جیسے کہ وہ بیتاب تھے کہ نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ مضراب حیات. یہ انداز ہوتا ہے صدیقین کرام کا، انبیاء کرام کا. یہ لفظ صدیق اور نبوت کا جو لفظ ہے یہ قریب قریب ہے، مرتبہ بھی قریب ہے. سورہ مریم میں حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، اور حضرت ادریس کے بارے میں فرمایا انہ کان صدیقا نبیا. یہ صدیقیت کا مرتبہ نبوت کے بہت قریب ہے. صورت کیا ہوتی ہے کہ نبی کی جو فطرت ہے وہ بھی انتہائی روغن شفاف کے مانند، انتہائی شفاف روغن کے مانند ہے. غار حرا کی تنہائیوں میں گویا کہ وہ بیتابی ہے جو اپنے تمام ماحول سے لے کر اور اس تنہائی کے اندر فجاہد فی خلواتک، وہ مرحلے طے ہو رہے ہیں اور گویا کہ بھڑک اٹھنے کی بیتابی ہے. جیسے ہی آئینہ وہی سامنے آیا قلب محمدی جگمگا اٹھا، اور پھر جب بواسطہ قلب محمدی وہی نور وہی حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے آیا، ایک لمحے کے توقف کے بغیر انہوں نے بھی تصدیق فرما دی. حضور کی اپنی گواہی یہ ہے کہ جس کے سامنے بھی میں نے اپنی دعوت پیش کی ہے کچھ تھوڑا سا توقف اس نے ضرور کیا سوائے ابو بکر کے، کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کیا. ادھر وہ آئینہ، ادھر وہ روشنی سامنے آئی اور آئینہ صدیق جو ہے وہ جگمگا اٹھا. بہرحال یہ جو وحی ہے یہ روشنی بن کر آتی ہے، اسی لیے قرآن مجید کو خود قرآن مجید میں بار بار نور کہا گیا ہے. سورہ شورا کے آخر میں فرمایا کہ ہم نے وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے ایک نور آپ کی طرف، ایک روح من امرنا آپ کی طرف وحی کیا. آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. کیوں معلوم نہیں تھا؟ کہ آپ تو بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، امیین میں پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل کے بعد سے 2500 برس بیت گئے تھے، نہ کوئی نبوت نہ رسالت، کوئی کتاب نہیں. لہذا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، کتاب تو تھی تو یہود کے پاس تھی، کتاب تھی تو نصارہ کے پاس تھی، بگڑی تگڑی جس شکل میں بھی تھی، محرف ان کے پاس تھی تو صحیح. یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، مکے کی سرزمین جو ہے وہ تو سرزمین امیین تھی. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، ہم نے اسے نور بنا کر نازل کیا اور ہم اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں. اور اب جب آپ کا یہ جو آئینہ قلب ہے یہ منور ہو چکا ہے اس نور وحی سے، اب آپ مجسم نور ہدایت بن گئے ہیں نوع انسانی کے لیے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اب آپ ہدایت دیں گے نوع انسانی کو سیدھے راستے کی طرف. اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ انسان مسئول ہے، مکلف ہے. نبوت ہوتی یا نہ ہوتی، رسالت کا سلسلہ جاری ہوتا یا نہ ہوتا، وہی آتی یا نہ آتی، لیکن اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی رحمت کا ظہور ہے یہ کہ اس نے کتاب نازل فرمائی، نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا، آیات بینات کا نور اس دنیا میں نازل فرمایا اور اپنے برگزیدہ بندوں کو اس خدمت پر مامور کیا کہ یہ آیات بینات میرے بندوں تک پہنچائیے، یہ روشنی ان کی نگاہوں کے سامنے لائیے. جس جس کے آئینہ قلب کے اندر جگمگا اٹھنے کی استعداد اور صلاحیت ہو اس کو یہ نور میسر آ جائے. اس طرح یہ نبوت جو ہے یہ گویا کہ ہمارے ایمان بالآخرت اور ایمان باللہ کو جوڑ دیتی ہے کہ وہ امتحان جو تھا کہ جس کا نتیجہ نکلے گا قیامت کے دن، اس امتحان میں سہولت پیدا کرنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا مظہر بن کر نبوت آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نبوت کو رحمت سے تعبیر کیا. یہ جو آیت میں نے آج سب سے پہلے پڑھی تھی، اب اس کو ذہن میں رکھیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر، بلکہ تمام عالموں کے لیے، تمام عالموں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، انس اور جن کے لیے، تمام ان نسلوں کے لیے جو تا قیام قیامت پیدا ہونے والی ہیں، ان سب کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس رحمت کا مطلب کیا ہے وہ آج سمجھ لیجئے۔ ہم مسئول ہیں، ہم مکلف ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم جواب دہ ہیں۔ ہم میں سے ایک ایک فرد خدا کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ سورہ مریم کے آخر میں فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ایک ایک شخص انفرادی حیثیت میں مسئول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے والدین پر کوئی الزام دھر دوں کہ اللہ میرے والدین غلط راستے پر تھے، میں بھی ان کے راستے پر چلا، لہذا میں مجھے تو معافی دی جائے۔ نہیں، اپنی انفرادی حیثیت میں تمہیں جواب دہی کرنی ہے۔ وہ جو عہد الست کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ بھی اسی ضمن میں، مبادہ تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہمارے والدین نے شرک کی روش اختیار کی تھی، ہم بھی ان کی پیروی کرتے چلے گئے، لیکن تم صرف والدین کی اولاد ہی کی حیثیت سے دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، تمہارا وہ عنصر بھی تو ہے کہ جس حالت میں کہ تم نے ہم سے عہد کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، اس وقت نہ کوئی باپ تھا نہ کوئی بیٹا تھا۔ تمام انسان اپنی ذاتی اور انفرادی حیثیت میں وہاں موجود تھے۔ یہ رشتے تو دنیا میں آتے ہوئے اس جسد کے رشتے ہیں، اس روح کا تو کوئی رشتہ نہیں۔ روح تو اپنے اندر ایک انفرادیت کاملہ لے کر آئی ہے، اور اپنی اسی انفرادیت میں جواب دے ہے خدا کے سامنے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اس عظیم امتحان میں ایک بڑی آسانی ہے جو پیدا کی گئی۔ یہ رحمت خداوندی کا مظہر بن کر نبوت آئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے سورہ رحمان کی ابتدائی چار آیات کو اگر سامنے لائیں، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالی کے ناموں میں سے یہ رحمان کا نام بڑا پیارا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے کچھ جلالی قسم کے نام ہیں، المنتقم بھی ہے، وہ انتقام لینے والا بھی ہے، وہ جہاں غفار ہے وہاں قہار بھی ہے، یہ بھی اس کی شانیں ہیں۔ لیکن اس کی ان ناموں میں سے سب سے پیارا نام وہ نام کہ جس میں رحمت خداوندی کا نقشہ آتا ہے جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ ہے رحمان کا مفہوم۔ کہ رحمت کی دو شانیں ہیں اللہ کی، ایک رحیمی اور ایک رحمانی شان۔ رحیمیت کیا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت کے اندر دوام ہے، متسلسل ہے، بقا ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ رحمت باقی رہنے والی ہے۔ یہ چونکہ فعیل کے وزن پر عربی زبان میں صفت مشبہ آتی، اور صفت مشبہ میں کسی چیز کا دوام اور استقلال، یہ اس کے اندر ایک لازمی چیز ہے، اور فعلان کے وزن پر جو الفاظ آتے ہیں اس میں گویا کہ کسی صفت کی ہیجانی کیفیت، جیسے کہ سمندر میں طوفان اٹھا ہوا ہو، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں، ہیجان بھی اسی وزن پر ہے۔ عرب کہے گا انا عطشان، اس کے معنی ہوں گے میں پیاس سے مر رہا ہوں، انا جوعان میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، غضبان انتہائی غضبناک جس کو ہم کہیں گے کہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اسی طرح رحمان جس میں صفت رحمت جو ہے وہ ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح سامنے آئے۔ اس نام کے حوالے سے فرمایا، آخر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ علم القرآن، نہیں، الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر عتم جو ہے وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن جو نور بن کر آیا ہے، جو جہالت کی تاریکیوں سے انسان کو نکالتا ہے، نور معرفت جو اس کی فطرت میں ودیت شدہ ہے اسے اجاگر کرتا ہے، اسے جلا بخشتا ہے، وہ آئینہ قلب جس پر زنگ آ گیا تھا اس کو اثر نو سیکل کرتا ہے، اور اس کے اندر حقائق کونیاں جو ہیں وہ جگمگا اٹھتی ہیں۔ اس کے لیے اس قرآن کا جو ذکر صفت رحمانیت کے حوالے سے، الرحمن علم القرآن، نبوت جو ہے وہ مظہر رحمت بن کر آئی۔ اور اب آئیے ختم نبوت کی طرف۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، میں نے شاید پچھلی مرتبہ بھی یہ جملہ کہا تھا، مجھے یاد آتا ہے کہ جو انسانی تاریخ ہے، اس دنیا کی تاریخ، اس میں یہ دونوں قافلے ساتھ ساتھ چلے۔ اب دیکھیے، خام خواہ میرا ذہن منتقل ہو گیا نہ مضمون کی مناسبت، علامہ اقبال کی وہی ذوق اور شوق والی جو نظم ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے جو ایک کیف حاصل ہوتا انسان کو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، آیا اے کائنات کا مانیے دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ یہ دو قافلے ہیں جو ساتھ ساتھ چلے، ایک قافلہ آدمیت اور ایک قافلہ نبوت۔ حضرت آدم علیہ السلام بیک وقت پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، وہی جو بہت سی گمراہیاں ہمارے ذہنوں پر چھا گئی ہیں، ان میں سے ایک گمراہی یہ بھی ہے، مغرب کا فکر، مغرب کا فلسفہ۔ ہم چاہے شعوری طور پر ان چیزوں کو نہ ہم نے پڑھا ہو نہ ذہن کے فیصلے کے ساتھ قبول کیا ہو، لیکن ایک تانا بانا سا ہے، فضا میں ایک سسپینشن سی ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ خیالات ہمارے ذہنوں میں خود بخود اتر گئے۔ جیسے کہ ڈسٹ سسپینشن اگر ہو فضا میں، اگر گردا ہے تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ انہیل کریں گے، آپ کے پھیپھڑوں میں کچھ نہ کچھ گرد پہنچ جائے گی۔ اس لیے جو جدید فکر ہے، مادہ پرستانہ فلسفہ اور فکر، جس کا ایک سسپینشن ہمارے ماحول میں، وہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمارے ذہن پر اس کے اثرات مترتب ہو گئے ہیں۔ آج اگر آپ جائزہ لیں گے، اپنے ذہن کو خود پڑھیے، ہمت ہو تو افکار کی دنیا سے گزر جا، کبھی اپنے خیالات پڑھیے گا کہ کیا کیا کچھ ذہن میں بھرا ہوا ہے، تو ایک بات آپ کو یہ بھی نظر آئے گی کہ انسان گویا کہ پہلے تو جہالت میں تھا، تاریکی میں تھا، دور وحشت اور بربریت تھی، ان کے اندر کچھ نہیں تھا، کوئی علم نہیں، کوئی اس کے اندر اخلاقی حس نہیں تھی، ہر چیز کو پوچھتا تھا، جس کو دیکھ لیا اس نے اس کے درخت کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اگر اس نے سانپ کو دیکھا تکلیف پہنچ سکتی ہے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، سورج کو دیکھا کہ اس کی گرمی سے میری فصل پکتی ہے اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ جہالت ہی جہالت، تاریکی ہی تاریکی، یہ تھا کہ جہاں سے انسان کا قافلہ شروع ہوا ہے، یہ تو رفتہ رفتہ انسان کچھ روشنی میں آیا ہے، کچھ اس کو علم حاصل ہوا۔ یہ فکر ہر شخص کے ذہن میں موجود ہے، قرآن مجید اس کے بالکل برعکس فکر دیتا ہے۔ انسان نے اپنے سفر کا آغاز تاریکی میں نہیں کیا، عین روز روشن میں کیا ہے، نصف النہار چمک رہا تھا سورج اس وقت کیا ہے۔ پہلا انسان پہلا نبی بھی ہے، موحد کامل ہے، اللہ کو پہچاننے والا ہے، ذات و صفات باری تعالی کا پورا شعور رکھنے والا ہے۔ تاریکی میں اس سفر کا آغاز نہیں ہوا، روشنی میں ہوا ہے۔ ہاں بعد میں ضرور اس پر جہالت کا حملہ ہوا ہے، وہ غلط راستوں پر پڑا ہے۔ کان الناس امتا واحدۃ، یہ تمام نوع انسانی ابتدا میں ایک ہی امت تھی، اسلام ہی اس کا دین تھا، توحید خداوندی کی روشنی سے یہ عالم جگمگا رہا تھا۔ بعد میں جہالت، پھر وہ جو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، وہ شیطنت کے ساتھ آدمیت کا مقابلہ ہوتا رہا، کبھی وہ شیطنت اوپر آ گئی اور آدمیت دب کر رہ گئی، کبھی پھر وہ جو علامہ اقبال کا پھر شعر سنا دوں کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، اللہ تعالی کی رحمت کو پھر جوش آیا، پھر کوئی نبی آئے، انہوں نے پھر اس شیطنت کو دبایا، پھر وہ آدمیت، انسانیت، پھر وہ حقیقت جو ہے روز روشن کی طرح آیا ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک دور آیا، شیطان نے پھر غلبہ پا لیا۔ یہ ہے قرآن کا فلسفہ تاریخ، اور وہ ہے اس دور کا فلسفہ تاریخ جو ذہنوں میں راسخ ہو گیا۔ تو جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ دونوں قافلے ساتھ ساتھ چلے، قافلہ آدمیت اور قافلہ نبوت۔ البتہ اب ایک بات سامنے آتی ہے، عام جو اندازے ہیں تورات کے بارے میں، یہ جان لیجئے کہ ہم تورات کی حقانیت کے قائل ہیں، تورات پر ہمارا ایمان ہے، تورات اللہ کی کتاب تھی، کچھ بگڑی ہے، کچھ تحریف ہوئی ہے، لیکن یہ کہ بالکل دنیا سے غائب نہیں ہوئی،